حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقماء. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. درود به محمد وعلى محمد. أذان محترم متكفين خداوند عالم کی جانب سے ایک سعادت آپ کے شامل حال ہوئی کہ خداوند عالم نے آپ مومنین کو 3 روز کے لیے اپنی بارگاہ میں اپنا مہمان قرار دیا ہے. وہ ذات لم یزل جو بے نیاز ہے، اگر پوری کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری کائنات مل کر اس کا انکار کر دے تو اس کی کبریائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. وہ بے نیاز ہے، اس کو نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے نہ ہمارے سجدوں کا وہ محتاج ہے، لیکن اپنی اسی بے نیازی کے باوجود وہ ہم انسانوں سے جو محبت رکھتا ہے، ہم انسانوں کو جو اپنی بارگاہ میں آنے کا شرف عطا کرتا ہے، یہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے آپ مومنین کو چند ایام کے لیے مخصوص کیا کہ آپ نے اپنی مصروفیات کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اور اس کے بعد آپ خداوند عالم کے گھر میں اس کے مہمان بن گئے. یقیناً مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہوگی آپ نے اس موضوع پر خطاب سنے ہوں گے، اعتکاف، اعتکاف کی اہمیت، اعتکاف کی عظمت، معتکف کی اہمیت، معتکف کی عظمت، یہ تمام وہ چیزیں جو انشاءاللہ آپ نے سماعت فرمائی ہوں گی آپ کے ذہنوں میں ہوگا. بس خلاصتاً یہ سمجھیے کہ یہ چند لمحات جو آپ کو خدا نے دیے ہیں یہ غیر معمولی لمحات ہیں. ایک تو ویسے ہی ماہ رجب ہے، ماہ رجب خدا کا مہینہ ہے. اپنے آپ سے اگر انسان سوال کرے کہ کون سا مہینہ، کون سا سال یا کون سا دن خدا کا نہیں ہے کہ جس پر خداوند عالم نے اگر ماہ رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا، تو انسان سوچ کر جواب دے گا کہ ہر مہینہ خدا کا ہے، ہر روز خدا کا ہے، ہر روز سورج جو طلوع ہوتا ہے کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ خدا کے حکم سے ہوتا ہے، خدا کے علاوہ تو کسی اور کی حکومت نہیں ہے. لہٰذا یہ روزانہ سورج جو طلوع ہو رہا ہے خدا ہی کی حکومت ہے، خدا کا ہی روز ہے. ہر آنے والا روز جب خدا کا ہے، ہر آنے والا مہینہ جب خدا کا ہے، تو پھر اس مہینے میں ایسا کیا ہے کہ اس کو خصوصیت کے ساتھ خدا کا مہینہ قرار دیا گیا؟ اور اس کا پتہ تھوڑا سا اس طرح چلے گا کہ بعض چیزوں کو خدا اپنی جانب نسبت دے کر ان کی اہمیت کو بتا دیتا ہے. بالکل اسی طرح پوری زمین، زمان، ہر چیز خداوند عالم کی ہی ہے. ہم اور آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر یہ مسجد ہے، یہ سوسائٹی، یہ زمین کس کی ہے؟ خدا کی ہے. یہ زمین کا مالک کون ہے؟ خداوند عالم ہے. لیکن اس زمین کے اندر خداوند عالم نے ایک گھر کو اپنی جانب نسبت دی ہے، اور اس نے کہا کہ کعبۃ اللہ جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے وہ میرا گھر ہے. انسان تو پھر سوال پوچھتا ہے اپنے آپ سے کہ کون سی جگہ خدا کی نہیں ہے، کس جگہ ہے کہ جہاں خدا کے علاوہ کوئی کلیم کر سکے کہ یہ میری جگہ ہے، خدا کے علاوہ کوئی کہہ سکے کہ ہاں میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا مالک ہوں. ہر زمین خدا کی ہے، ہر علاقہ خدا کا ہے، ہر مکان خدا کا ہے. لیکن خداوند عالم نے خصوصیت بخشی ہے مکے کے اندر جو مسجد کعبہ ہے اس کو کہ یہ میرا گھر ہے. اسی طرح ان مسجدوں کی نسبت بھی خداوند عالم کی جانب نسبت دی جاتی ہے کہ یہ مسجد خدا کا گھر ہے. بس کچھ خاصیت ہوتی ہے مہینوں کے اندر, کچھ خاصیت ہوتی ہے دنوں کے اندر. اسی طرح ہفتے کے جو ہم ایام گزارتے ہیں, ہر روز خدا کا ہے, ہر روز خدا کا دسترخوان کھلا ہے. آپ اس دن کا نام بتائیے جس دن آپ خدا کے علاوہ کسی اور کے اگائے ہوئے اناج میں سے کچھ کھاتا ہے. وہ اناج بتائیے جس کو خدا کے علاوہ کسی اور نے اگایا ہو, کوئی بھی نہیں. ہر چیز خدا کی ہے, خداوند عالم کا ہفتہ ہے. لیکن اس ہفتے کے اندر بھی خداوند عالم انسانوں کو مہینوں کا انتظار نہیں کرواتا کہ نہیں رجب کا انتظار کرو تب فضیلتیں دوں گا, تب برکتیں دوں گا, تب بخشش دوں گا. ماہ رمضان کا انتظار کرو, شعبان کا کرو کہ سال میں تین ایک ایک مرتبہ یہ مہینہ آئے گا. خدا مہربان کیا کرتا ہے, ہر روز تو کرتا ہی ہے بخشش, اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک دن شب جمعہ کہتا ہے یہ خصوصیت کا دن ہے, یہ خصوصیت کی رات ہے, یہ مخصوص رات ہے. ہر رات خدا کی مغفرت ملتی ہے. شب جمعہ کچھ خصوصیت ہے, صبح جمعہ کچھ خصوصیت ہے. بس ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ یہ جو چند ایام, چند لمحات, چند مہینے, چند گھنٹوں کو خدا اپنی جانب نسبت دیتا ہے, یہ انسانی ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے. وہ انسان کے لیے خدا کا دروازہ بند نہیں ہوتا, کیونکہ بند وہ کرتا ہے جس کو کنجوسی ہو, جس کے یہاں کسی چیز کی کمی ہو جائے. جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو وہ کبھی دروازوں کو بند نہیں کرتا ہے. یہ جو خدا نے خصوصیت رکھی ماہ رجب کی, اور ماہ رجب میں یہ جو اعتکاف کی نعمت آپ کو میسر آئی ہے, یہ قابل قدر ہے, یہ قابل قدر ہے. اس پر خدا کی بارگاہ میں شکر گزاری بھی ہونی چاہیے, اور ان لمحات کا انشاءاللہ بہترین استفادہ بھی, جس کو انشاءاللہ بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہوگا. ہمارا موضوع چونکہ آج کی مناسبت 13 رجب ہمارے اور آپ کے مولا امام الموحدین, امام المتقین, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت. یہ روز آپ سب کو بہت مبارک ہو. انشاءاللہ کہ اس روز کے دن ہم اور آپ زمانے کے امام سے کچھ عیدی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں, چونکہ اصل وارث ہر خوشی کے اور ہر غم کے امام اثر ہیں. غم کی کوئی محفل ہو تو ہم امام زمانہ کو ہی تعزیت پیش کرتے ہیں, اصل سزاوار وہی ہیں تعزیت کے. اسی طرح خوشی کا موقع ہے تو ہمارے لیے جو دروازہ ہمیں نظر آتا ہے وہ امام اثر کا دروازہ ہے. جب بھی کسی امام کی ولادت ہو, کوئی خوشی کا موقع ہو, امام عصر کو مخاطب کر کے ان سے عیدی طلب کرنی چاہیے. اور آج کا دن تو تھا بھی امام کا دن, جمعہ کا دن جو صبح جمعہ زیارت پڑھی جاتی ہے, اس میں آپ مومنین یہ کہتے ہیں کہ اے میرے مولا ہذا یوم الجمعہ, آج جمعہ کا دن ہے, وہو یومک, اور میں اس دن میں, یہ آپ کا دن ہے, جمعہ کا دن ہے, آپ کا دن ہے. المتوقع فیہ ظہور, اور اس دن میں آپ کا ظہور متوقع ہے. یعنی وہ روایات بیان کی گئی ہیں امام کے ظہور سے متعلق کس دن ہوگا, تو دنوں سے متعلق ایک چیز جو روایت آئی وہ یہ کہ جمعہ کا دن ہوگا. تاریخوں میں عاشورے کی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے. المتوقع فیہ ظہور, یہ دن وہ ہے جس میں آپ کے ظہور کی توقع کی جاتی ہے. وانا فیہ ضعیفک, اور اس دن میں میں آپ کا مہمان ہوں. یہ آپ نے آج کی صبح زیارت پڑھی ہوگی انشاءاللہ. امام علی کی ولادت کا آغاز ہوا, آپ نے امام زمانہ کے دن میں قدم رکھا اور کہا جب آپ کا دن ہے تو مجھے آپ سے عیدی بھی چاہیے, مجھے آپ سے برکت بھی چاہیے, مجھے آپ سے دعا بھی چاہیے, مجھے آپ سے توانائی بھی چاہیے, مجھے آپ سے صلاحیت کے اضافے کی توقع بھی ہے, مجھے آپ سے اپنے پاکیزہ ہونے میں طلب بھی ہے کہ مجھے اپنے قابل بنانے میں خدا آپ مدد کریں گے. آپ چھوڑ دیں گے تو میں آپ کے قابل نہیں بن سکتا, آپ مجھے تھام کر رکھیں گے تو میں آپ کے قابل بنوں گا. بس یہ جو دن ہے اس کا جو آج عنوان رہا وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے. عزیز جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھی, اس میں خداوند عالم بنی اسرائیل کو خصوصیت کے ساتھ حکم دے رہا ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا, اے بنی اسرائیل یاد کرو, ذکر کرو. کس چیز کا؟ نعمتی اللتی, ان نعمتوں کا کہ جو میری جانب سے آئی ہیں, انعمت علیکم, جو میری نعمتیں تھیں اور میں نے تم پر ان نعمتوں کو تمام کیا ہے, تمہاری طرف پہنچائی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین, اور اس کا بھی ذکر کرو کہ میں نے ان نعمتوں کے سبب تم کو عالمین پر, دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے. توجہ رکھیے گا, جس جس کو نیند نہیں آ رہی وہ سلوات پڑھ رہے ہیں. اعتکاف کے اندر نیند آنا ایک لازمی چیز ہے, چونکہ دن بھر جگاتے ہیں, پھر کھانا بھی نہیں ہوتا, روزہ بھی ہوتا ہے, پھر روزے کے بعد جو ہے وہ افطار مختصر کرواتے ہیں اور کھانے کا وعدہ کرتے ہیں لیکچر کے بعد. हालांकि रसूल अल्लाह ने तो जो दावत का अहतमाम किया था पहले खिलाया था फिर सुनाया था, यहाँ थोड़ा मामला उल्टा होता है, पहले सुनवाते हैं फिर खिलाते हैं। खैर थोड़ा सा इंशाल्लाह वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। तो ऐसे में जब भूख हो, दिन भर का रोज़ा हो और खाना सही से खाया हो तो नींद आ रही होती है, मुझे अंदाज़ा है, हमने भी एहतिकाफ में बैठ कर वक्त गुजारा है, लेकिन इंशाल्लाह मुख्तसर करूँगा अपनी गुफ्तगू को। दुरूद पढ़िए मिलकर दोबारा। खुदावंद आलम ने कहा, ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर नाजिल की है और याद करो कि मैंने तुम्हें आलमीन पर फजीलत बख्शी है। अजीज़ों बस यहाँ से उसूल कुल्लिया हमारी समझ में आ गया कि खुदावंद आलम जिन नेमतों को अकवाम पर नाजिल करता है, खुदा ये चाहता है कि कौमें उन नेमतों को याद रखें, उन नेमतों का जिक्र करें खसूसियत के साथ है। या बनी इसराइल गुरु तुम जिक्र करो, याद करो, भूल मत जाना जो नेमतें मैंने तुम्हारे ऊपर नाजिल की हैं, और याद रखना कि तुम्हें आलमीन पर फजीलत बख्शी है उन नेमतों के सबब। बस अजीज़ों ये मिजाज कुरान का हमारे सामने आया। बनी इसराइल वो कौम है कि जिसके ऊपर खुदावंद आलम ने बहुत नेमतें नाजिल की। उनकी खसूसियत ये थी कि उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में अम्बिया कराम आए। बनी इसराइल एक पूरी तारीख है इस कौम की, और आप कुरान करीम में भी जब जाकर देखते हैं तो वहाँ आपको मुतअद्दिद जगहों पर बनी इसराइल का तस्करा मिलता है। बनी इसराइल में बड़े बड़े अंबिया सारे आए हैं और खुदावंद आलम ने इस कौम को बहुत जो है वो एक अगर ताबीर इस्तेमाल करते हुए बयान किया जाए कि नाज़ो निअम में पाला था, यानी ये कौम बड़ी लाडली कौम थी खुदावंद आलम की। खुदा इसको बहुत सारी नेमतें देता था, अंबिया मुतअद्दिद भेज देना खुद एक बड़ी नेमत है, यानी वो कौम के जिसके अंदर हादी हमेशा रहा हो, ये खुदा की सबसे बड़ी नेमत है कि खुदावंद आलम ने इस कौम को हादी से सरफराज रखा। उसके बाद कुछ और नेमतें हैं खुदावंद आलम ने दी, हिदायत दी, इनको ज़मीन दी, इनकी हुकूमत बनी, उसके बाद इनको जालिमों से निजात दी। उसके साथ साथ खुदावंद आलम ने बाज़ अदवार में इस बनी इसराइल के ये किया कि आसमान से आमादा गज़ाओं को इनके ऊपर नाजिल किया, जिसको माइदा कहा जाता है, कि आसमान से आमादा गज़ाएँ आती थी। हमारे और आपके लिए खाना बनता है, उसको पकाया जाता है, उसके लिए सहमत की जाती है, बनी इसराइल के लिए आमादा गज़ा नाजिल होती थी और वो आमादा गज़ा खाते थे। अब आप खुद सोचिए कि जो आमादा गज़ा आ रही है कहाँ आ रही है, ये आमादा गज़ा यकीनन जन्नत की तरफ से आ रही है, यकीनन कोई बहिश्ती गज़ा हम उसका नाम रख सकते हैं। ये कौम ऐसी थी कि खुदा ने इसको इतनी नेमतें दी थी, लेकिन क्या हुआ कि इस कौम ने इन नेमतों की कदर नहीं की। हत्ता खुद ये जो माहिदा नाजिल हुआ आसमान से, इस पर बनी इसराइल ने हजरत मूसा से कहा, ए मूसा अपने रब से कहिए कि हम ये खा खा के थक गए, ये जो आसमान से चीज़ें उतर रही हैं हम थक गए हैं खा खा के, हम कब तक ये आसमान से उतरा हुआ खाएंगे। फिर क्या करो, ए मूसा अपने रब से कहो कि ज़मीन से हमारे लिए अनाज को उगाए, हमें लहसुन चाहिए, हमें प्याज चाहिए, हमें दाल चाहिए। ये बनी इसराइल ने कहा है, बनी इसराइल के तकाजे थे। खुद सोचिए कि खुदा आसमान से दे रहा है, ये कह रहे कि नहीं हम इस पर राजी नहीं है, हमें ज़मीन से उगी हुई चीज़ें चाहिए, बस हमें लहसुन दे दो, प्याज दे दो, ज़मीन से उगी हुई दालें दे दो, हम इस पर राजी हैं। ये एक मिजाज है, खुद तवज्जो रखिएगा, ये एक मिजाज है। इंसान बाज़ औक़ात इतना गफलत का शिकार होता है कि इलाही नेमतों की कदर नहीं करता। ये बनी इसराइल का मिजाज फकत खानों तक नहीं रुकेगा, बनी इसराइल ने इस मिजाज को अपना आपसे दिखाया कि हमें ज़मीन जोगी भी चाहिए, आसमानी गज़ा नहीं चाहिए। रसूलल्लाह की उम्मत ने भी ऐसा ही काम किया। क्या काम किया, रसूलल्लाह की उम्मत ने कहा बादे रसूल हमें आसमान से बनाया हुआ रहबर नहीं चाहिए, हम अपने लिए ज़मीन से खुद रहबर चुन लेंगे। ये वही बनी इसराइल का मिजाज है। नतीजा क्या हुआ, वहाँ जब बनी इसराइल ने नेमत की कदरदानी नहीं की, खुदा ने कहा कि जब इन्होंने खुदा के उतारे हुए दस्तरखान को थुतकार दिया, छोड़ दिया और ये खुदा के बनाए हुए निज़ाम पर नहीं चल रहे, तो खुदा ने इनको कहा जाओ निकल जाओ फिर सहराओं में भटक जाओ, और ये सहरा में भटक गई वो कौम जिसके ऊपर नेमतें नाजिल की थी। रसूल अल्लाह की उम्मत के साथ भी अल्लाह के रसूल जाने से पहले आसमानी रहनुमा देकर गए, इलाही रहनुमा देकर गए, वो रहबर के जिसको खुदावंद आलम की जानिब से ताईद हासिल थी, जिसको खुदावंद आलम ने रसूल अल्लाह से कहलवा कर उसकी विलायत का ऐलान करवाया। बनी इसराइल की तरह इस उम्मत रसूल ने क्या किया कि नहीं हमें ये आसमानी रहबर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम ज़मीन से खुद बनाएंगे, हम अपना सकीफा तश्कील देंगे, हम अपने लोगों को बिठाएंगे, हम वहाँ मशवरा करेंगे और देखेंगे कौन इस उम्मत की रहनुमाई करने के काबिल है। नतीजा क्या हुआ, आज तक उम्मत दरबदर, आज तक جو مشکلات ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں کہ جب امام علی علیہ السلام کو چھوڑا گیا اور خداوند عالم نے کہا کہ بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں دی ہیں اور تمہیں فضیلت بخشی عالمین کے اوپر. بس عزیزوں, ہم بھی خداوند عالم کی جانب سے متعدد نعمتوں کو لے کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے. خدا ہم سے بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو یاد بھی کریں, ان کا ذکر بھی کریں, اور ان نعمتوں کا جو حق ہے وہ ادا بھی کریں. اور مثال کے طور پر خدا نے انسان کو پانی دیا ہے, پانی رکھا ہوا ہے سامنے, انسان کو پیاس لگے, انسان زبان سے کہتا رہے بارے اللہ تیرا شکر ہے تو نے پانی دیا, تیرا شکر ہے تو نے پانی دیا, تیرا شکر ہے پانی دیا, لیکن اسی عالم میں جب وہ زبان سے شکر کر رہا ہو, اپنی پیاس کو اس پانی سے نہ بجھا رہا ہو, اور نتیجے میں پانی سامنے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائے لیکن زبان سے شکر ادا کر رہا ہو, آپ کے خیال میں اس کا یہ شکر خدا کی بارگاہ میں کوئی امت حیثیت اہمیت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. کیونکہ پانی کا شکر ہے کیا؟ پانی کا شکر یہ کہ اس کے ذریعے سے زندگی بچنی ہے, لہٰذا اس پانی کے گلاس کو اٹھاؤ, اپنی پیاس بجھاؤ, جب تمہاری پیاس مرتفع ہو تو خدا تیرا شکر ہے تو نے حلال چیز دی ہے, پاکیزہ چیز دی ہے, اس پانی کو استعمال کرنا تھا تب اس کا شکر ادا ہوگا. وہ انسان پیاسا رہے, گلاس کا پانی سامنے رکھا رہے, انسان کہ میں شکر کروں گا فقط, زبان سے شکراللہ کی تصویر پڑھتے ہوئے مر جائے بغیر کسی شک کے, کہہ رہا ہوں وہ ہلاک ہو جائے گا, اس کا شمار ہلاک ہونے والا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نعمت الہی کا استعمال نہیں کیا. یہ نعمت اس لیے نہیں تھی کہ زبان سے شکر کرو, عملی شکر تھا. عملی شکر کیا تھا؟ اٹھا کے پیو. اسی طرح جو خدا نے نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں, یہاں پر جو بنی اسرائیل سے کہا نعمتوں کا ذکر کرو, یعنی زبان سے ذکر نہ کرو. پیرو خدا نے ہدایت کی نعمت دی ہے, اس ہدایت کی نعمت کے ساتھ جڑے رہو, اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹاؤ. ٹھیک ہے, یہ بنی اسرائیل کا بیان کافی ہے. ہم اپنی طرف آتے ہیں, ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ کون سی نعمتیں؟ ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے, آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ سے سوال کیجیے, سب سے بڑی نعمت کیا ہے آپ کے پاس؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اور اپنے آپ کو جواب دیں, سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سب سے بڑی نعمت کو جب ہم آخرت کو نگاہ میں رکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئیں گی چیزیں. اگر ہمارا جو ہے مطمئن نظر یہ دنیا ہے تو ہماری تعریف بدلے گی نعمتوں کی. اگر فقط دنیا محور ہے, نعمت کی تعریف بدل جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ بڑا گھر چاہیے ہوگا, پھر اچھی گاڑی چاہیے ہوگی, پھر اچھا بیک بیلنس چاہیے ہوگا, اچھی جاب چاہیے ہوگی. یہ ساری چیزیں ضروریات میں سے ہیں اور خدا مند عالم نے ان ضروریات کو منع نہیں کیا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, دین میں تقوا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے پاس زندگی گزارنے کی ضروریات نہ ہو. توجہ رکھیے گا, تقوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ضروریات زندگی نہ ہوں, آپ کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں, نہیں. تقوا کا مطلب فقط اتنا ہے کہ آپ ان چیزوں سے وابستہ نہ ہو جائیں, دنیا کی خاطر دین کا سودا نہ کریں, بس اتنا سا ہو. دنیا کے اوپر دین کو ترجیح دینی ہے, دین کے اوپر دنیا کو ترجیح نہیں دینی. درود پڑی محمد علیہ وسلم. بلا شبہ ہمارے اور آپ کے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ اپنی طرف سے بیان کرنے سے پہلے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ خدا کس چیز کو نعمت قرار دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ذہن میں لے کر آئیے. رسول اللہ آخری حج پر آئے, آخری حج کے بعد رسول اللہ کو خدا بند عالم نے کیا کہا؟ کہاں غدیر پر سب لوگوں کو جمع کیا جائے. رسول اللہ نے اہتمام کیا, سب لوگ جمع ہو گئے, اعلان کیا ہوا, آگے والے پیچھے آئیں, پیچھے والے واپس آئیں, اور اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا؟ ممبر سجایا. ممبر سجانے کے بعد کیا ہوا؟ خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد اور اس خطبے کا مین مرکز کیا تھا, محور کیا تھا, کیا کام کروایا رسول اللہ نے؟ وہ واضح سی بات ہے, رسول اللہ نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانوایا, لوگوں سے اقرار لیا, الستُ اولی بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہاری نسبت زیادہ حق نہیں رکھتا, یعنی میں تمہارا ولی اور سرپرست نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ ہمارے ولی ہیں, آپ ہمارے سرپرست ہیں. تو پھر رسول اللہ نے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فعلم کی ان مولا, بس جس کا میں سرپرست ہوں اس کا علی سرپرست ہے. یہ جو سرپرستی کا اعلان ہے, اس کے بعد پھر وہ آیت پوری ہوئی سورہ مائدہ کی. کون سی ہے؟ جس میں خدا اللہ نے کیا کہا تھا؟ پہلے کہا تھا یا ایہا الرسول بلغ, اے رسول پہنچا دیجئے جو پیغام دیا ہے. اور جب رسول اللہ نے ایک کام انجام دیا, اس کے بعد کیا آیت آئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے کیا کیا ہے؟ آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کیا, آج کے دن تمہاری نعمت کو تمام کیا ہے, آج کے دن جو دین کی شکل بنی ہے خداوند عالم اس دین سے راضی ہوا ہے. یعنی دین بغیر علی علیہ السلام کی ولایت کے ہو خدا اس دین سے راضی نہیں ہے. یہ فیصلہ قرآن کا خداوند عالم نے کیا ہے. لہذا جو سب سے بڑی نعمت ہوئی وہ کیا ہوئی کہ ہمارا دین جس کے ذریعے سے مکمل ہوا وہ کیا ہے, وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عزیزو یہ فقط ہم شیعوں کا ادعا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ولایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی ایک حدیث کہ کسی چیز کے لیے دین میں اتنا نہیں بلایا گیا, اتنی دعوت نہیں دی گئی, اتنا امفیسائز نہیں کیا گیا جتنا کہ ولایت کے اوپر کیا گیا. دین کی بنیاد قرار دیا ہے اہل بیت علیہ السلام. یا رسول اللہ نے بیان کیا کہ اے علی اگر کوئی شخص مثلا کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے, کوہ احد بہت بڑا پہاڑ ہے, بہت اونچا پہاڑ ہے, یعنی اس کا وزن کرنے جائیں تو نہ معلوم کتنے ٹریلین ٹنز میں اس کا وزن ہوگا. رسول اللہ کہہ رہے کوئی کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے, زکات کر دے, ہمیشہ ہر روز روزے کی حالت میں زندگی گزارے, جیسے آپ فرمائیں اعتکاف, اعتکاف میں 3 دن روزے میں کوئی شخص پوری زندگی روزے سے گزار دے, اس کے بعد راہ خدا میں جہاد کرے, اس کے بعد پورا وقت راتوں کو کھڑا ہو کے عبادت کرتا رہے, اور اس عالم میں کہ وہ مظلوم ہو صفا اور مروا کے درمیان مر جائے. صفا اور مروا دو پہاڑ ہیں جہاں پہ جناب حاجرہ نے سعی کی تھی جب حضرت اسماعیل کو پانی پلانے کی باری تھی. جناب حاجرہ نے جو سعی کی صفا سے مروہ کی طرف آتی تھی, مروہ سے صفا کی طرف گئی, یہ شاعر اللہ میں سے ہو گیا, خدا کی نشانیوں میں سے ہو گیا. جب کوئی حج پر جائے گا عمرے پر جائے گا اس پر سعی کرنا واجب ہے. واجب ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان وہ 7 پھیرے لگائے, 7 چکر لگائے, واجب ہے. اس کے بغیر نہ حج مکمل ہوگا اور نہ ہی عمرہ مکمل ہوگا. یہ صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مر جائے ولم یوالیک, لیکن آپ کی ولایت پر عمل پیرا نہ ہو, آپ کی ولایت کا ماننے والا اقرار کرنے والا نہ ہو. رسول اللہ کیا کہتے ہیں, خدا اس کو قیامت کے دن کچھ بھی عطا کرنے والا نہیں. آپ تھوڑے دیر کے لیے سوچیے, ساری نہیں کیا تو آپ ہی اس کے پاس, راتوں کو جاگتا ہے عبادت کرتا ہے, کوہ احد کے برابر سونا رائے خدا میں دے دیا, اور صفا و مروہ کے درمیان مر گیا, روزوں میں زندگی گزارتا ہے, لیکن ایک چیز ہی تو نہیں ہے ہمارے مطابق. وہ ایک چیز اتنی وزنی اہم ہے کہ اگر وہ انسان کے میزان میں آئے گی تو انسان کا نام عمل وزن پیدا کرے گا, اگر وہ نہیں آئی تو نام عمل کا کوئی وزن نہیں. یہ اہمیت ہے ولایت کی, یہ اہمیت ہے. اس کو آغا محسن قراتی نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا, خوبصورت مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ مثلا ہائی وے پر نکلیں اور ہائی وے کے اوپر آپ گاڑی چلا رہے ہو, وہاں پر جو پیٹرولنگ ہوتی ہے گاڑیوں کی پولیس والے ہوتے ہیں, آپ کو ایسا کام کریں کہ اس پہ ہائی وے پولیس آپ کو روک دے, آپ کو کہہ کے سائڈ میں لگاؤ گاڑی. اب جب آپ سائڈ میں گاڑی لگائیں گے تو وہاں پر پہلا سوال کیا ہوتا ہے, ہائی وے پولیس گاڑی چلانے والے سے سب سے پہلی چیز کیا مانگتی ہے, ڈرائیونگ لائسنس. سب سے پہلی چیز ہائی وے کی شرط کیا ہے, ہائی وے پہ گاڑی کون چلائے گا, جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوگا. محسن قراتی صاحب مثال دے رہے ہیں, خوبصورت مثال ہے کہ ایک ولایت نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اب آپ نے گاڑی والے پولیس والا ہے, آپ نے اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, میرے پاس گاڑی کے کاغذات ہیں. وہ کہے گا ڈرائیونگ لائسنس چاہیے مجھے. آپ کہیں گے نہیں, گاڑی کے کاغذات کے ساتھ انشورنس بھی ہے. آپ کہیں گے وہ کہے کیا کہے گا, ڈرائیونگ لائسنس چاہیے. آپ جتنے ڈاکومنٹس دکھائیں, فٹنس دکھا دیجیے اس کو, انشورنس دکھا دیجیے اس کو, ہر ڈاکومنٹ دکھا دیجیے, اس کا ایک سوال ہوگا ڈرائیونگ لائسنس چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہائی وے ہے, اس ہائی وے پہ سے گزرنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس شرط ہے. تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تو کیا کرے گا, گاڑی کو بلاک کر دے گا, جو گاڑی چلا رہا ہوگا اسے بند کر دے گا کہ تم اس ہائی وے پہ چلنے کے قابل نہیں ہو چونکہ تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے. اور اس کے پاس سارے ڈاکومنٹس تھے, ایک ڈرائیونگ لائسنس تو نہیں تھا, لیکن ہائی وے پہ چلنے کی شرط مکمل نہیں تھی. موسیٰ قرآتی کہتے ہیں بس یہی شرط خداوند عالم نے پولیس صراط پر چلنے کے لیے رکھی ہے. آپ اپنی ساری چیزیں پیش کرتے رہیے گا, خدا کہے گا ولایت دکھاؤ. آپ کہیں گے میں یہ بھی لایا ہوں یہ بھی لایا ہوں, خدا کہے گا ولایت 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 کا سوال ہوتا رہے گا. جب ولایت علی نہیں ہوگی تو خدا کہے گا تم اس صراط مستقیم پر چلنے کے اہل نہیں ہو. درود پڑی محمد علیہ وسلم.
अब यहाँ पर इस नुक्ते को समझिएगा कि आखिर इस विलायत की अहमियत इतनी ज्यादा है क्यों कि खुदा बंदे आलम ने तमाम चीजों को इसके ऊपर रख दिया है। इमाम बाकर ने कहा किसी चीज के लिए इतना नहीं पुकारा गया जितना विलायत के लिए पुकारा गया, यानी दीन की बुनियाद, दीन की असास, सारी चीजें हों विलायत ना हो तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है इंसान के पास। अजीजों ये इतनी अहम है कि रसूल अल्लाह ने खुद तवज्जो रखिएगा, रसूल अल्लाह ने जो गदीर कुम पर ऐलान किया, फकत ऐलान करके रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि चलो अब काम खत्म हो गया, नहीं, ये ऐलान भी खुदा की तरफ से था और उसके बाद का अहतमाम भी खुदा की तरफ से है। वो अहतमाम क्या है? वो अहतमाम ये कि जब ऐलान हो गया विलायत का तो अब ए रसूल जितने हाजी इस मैदान में खड़े हैं वो सब आए अली के हाथ पर हाथ रखकर अपनी बैअत का इजहार करें। थोड़ी देर के लिए सोचिए आप, सख्त गर्मी हो, शदीद गर्मी हो, एक बड़ी इबादत से, किसी कार्रवाई से आप लोग वापस आ रहे हो, मसलन जुलूस से वापस आ रहे हैं आप, थोड़ी देर के लिए कोई आपको रोके, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या कहा भाई ये थके हुए जुलूस से आ रहे हैं, लिहाजा क्या करो, इनको भी मजीद जहमत में ना डालो, इन्हें घर भेज दो। खुदावंद आलम ने अपने रसूल से कहा रोको, सबको रोको, सबको रोका, खुतबा दिया, मौलानी तरीन खुतबा रसूल अल्लाह का, रसूल अल्लाह के मामूलन खिताब छोटे छोटे होते थे, गदीर का खुतबा सबसे बड़ा खुतबा है, और उसके बाद रसूल अल्लाह ने यह ऐलान किया, ऐलान के बाद अब करो क्या करो, बैत करो। सख्त गर्मी है उस वक्त, हाजी हज से थके हुए आ रहे हैं, जो हज पे गए उन्हें पता है कि जब रमी जमरात हो जाती है और उसको पूरा हो जाता है वो अमल बारा जिलहज को, हाजी थका हुआ होता है, उसकी ख्वाहिश होती है किसी तरह होटल पहुंच जाए, किसी तरह घर पहुंच जाए ताकि थकावट दूर। खुदा कह रहे नहीं यहाँ रोको सबको, और सब एक एक करके आएंगे अली के हाथ पर हाथ रख कर बैत करेंगे। खुदावंद आलम जो इस जमीन के ऊपर एक जर्रा भी बगैर हिकमत के पैदा नहीं करता, उसके दरख से एक पत्ता भी बगैर हिकमत के नहीं गिरता, वो खुदा जो माओ से ज्यादा मेहरबान है, वो इन हाजियों को इतनी मुशक्कत में डाल रहा है, इसके पीछे कोई राज है, कोई हिकमत है, या विलायत की कोई संगीनी है जिसको खुदा समझाना चाह रहा है। फिर ना फकत मर्दों से ही काम लिया जाएगा, औरतों से भी काम लिया जाएगा, औरतों पर भी फर्ज है कि वो अली की बैत करें। वो कैसे करेंगी? औरतों के लिए वो लगाया गया, एक बर्तन रखा गया बड़ा सा, जैसे आज टब होता है हमारे यहाँ जिसमें हम सबीले बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, इस तरह का एक बड़ा सा टब रखा गया, उसके अंदर पानी डाला गया, एक तरफ मौले मुत्तकियान बैठते थे, पानी के अंदर अपना हाथ डालते थे, सामने से खवातीन कतार अंदर कतार आती थी, एक एक करके खातून हाथ रखती थी उस पानी के ऊपर, कहती थी ऐ अली ये मेरी आपसे बैत है, मैं आपकी विलायत का इकरार करती हूँ, बाद रसूल आप अल्लाह के रसूल के जानशीन हैं और आपकी विलायत हम पर फर्ज है। एहतमाम है ये सारा, इस पर आप तवज्जो कीजिएगा कि खुदा के रसूल ने ये एहतमाम किया, फकत मर्दों से बैत नहीं ली, औरतों ने बैत कर दी है, और औरतों ने बैत कैसे की? पानी के अंदर। यानी इस चीज को एक दिन नहीं, तीन दिन लगे, बाज दफा बाज रवायतों ने बयान किया शायद ज्यादा वक्त लगा हो इस विलायत की इस अमल के अंदर, लेकिन खुदा ने काम करवाया। ये अहम तरीन चीज है, बस विलायत की अहमियत इतनी ज्यादा है, खुदा मंद आलम इतनी सादगी से नहीं गुजर रहा। इसीलिए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब देखती हैं मौला मुत्तकियान का कोई साथ देने वाला नहीं है तो अपने शिकस्ता पहलू के साथ बाहर आती हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए दरवाजों पर जाती हैं, मदीने के लोगों को बेदार करती हैं, मदीने के लोगों को उठाती हैं, लेकिन लोग उसी जो है गफलत का शिकार होते हैं। अजीज दोस्तों, अजीज मुत्तकफीन, खुदावंद आलम ने बनी इसराइल से कहा या बनी इसराइल उस्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, कि याद करो उस नेमत को जो मैंने तुम्हें दी है, फजीलत बख्शी है। ये पैगाम मेरे और आपके लिए भी है कि खुदा ने मुझे और आपको कौन सी नेमत दी है जिसको मैंने भी थोड़ा सा आपके बयान किया है, नेमत विलायत। इमाम अली अलैहिस्सलाम की नेमत से बड़ी कोई नेमत हमारे पास नहीं, कोई नेमत इससे बड़ी नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने दलाइल से थोड़ा सा बयान किया है कि वो नेमत जिस पर दीन मुकम्मल हुआ हो, जिस पर खुदा की जानिब से नेमत तमाम हुई हो, जिसका एहतमाम ऐसे करवाया गया हो, वो नेमत विलायत है। और खुदा हमसे भी ये चाहता है कि उस्कुरु, याद रखो इस नेमत को, इसका जिक्र करो, आपस में बैठो, इस नेमत विलायत के बारे में गुफ्तगू करो, इसको महव ना होने दो, इसको मुआशरे में जिंदा रखो, चूंकि विलायत की बहस और विलायत का तदावुन तुम्हें जिंदा रखेगा, तुम्हारी जिंदगियां बदारों मदार इस विलायत के ऊपर है। और वअन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, वहां बनी इसराइल को कहा यहां बेशक हम इस टुकड़े को अपने ऊपर भी ले सकते हैं कि खुदा वंदे आलम ने हमें फजीलत बख्शी है कि हमको और आपको मौला मुवाहिदीन के दामन से वाबस्ता किया है, हमारी दुनिया और आखरत में सरफराजी ये है कि हमारा ताल्लुक अली मुर्तजा से है, بعد رسول جو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے وہ علی مرتضیٰ کی شخصیت ہے جن کی آج ولادت ہے. ہمارے پاس اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس علی کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام علی علیہ السلام کی ایسی شخصیت ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے اس کو روح یاد رکھو اس چیز کو, اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی. جو وقت میرے پاس بچا اس کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں. اب یہ جو فضیلت ہے عزیزوں, یہ جو نعمت ولایت ہے خداوند عالم نے جس سے مجھ اور آپ کو متمسک کر دیا ہے, ایک سوال یہ ہے کہ جب اتنی عظیم یہ نعمت ولایت ہے تو بعد رسول اس ولایت کے ساتھ ظلم کیوں ہوا؟ یہ پیغام ہے سب کے لیے سوچنا ہے. بعد رسول پھر کیا ہوا جس کو اس اہتمام سے رسول اللہ نے غدیر قم میں پہچانوایا تھا, زبانی نہیں بتایا تھا, ہاتھ میں ہاتھ لے کر بتایا تھا, اس کے بعد بیعت لی تھی, بیعت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو شامل کیا تھا, عورتوں کو بیعت کا طریقہ کار وضع کیا تھا, کئی روز مقام غدیر قم پہ موجود رہے حاجی تاکہ بیعت کا عمل پورا ہو, یہ ولایت کی جس کو اتنی اہمیت حاصل ہے, پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد رسول یہ صاحب ولایت اتنے مظلوم کیوں ہوں گے, اتنی غربت میں کیوں چلے گئے کہ اسی مدینے کے اندر پھر امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں رسی باندھی ہے تاریخ ہے نا. اس لیے کہ اس زمانے کے لوگوں نے اس گرو پر عمل نہیں کیا, انہوں نے یاد نہیں رکھا, بھول گئے. کیا بھول گئے؟ کیا لوگوں کے ذہن سے غدیر نکل گئی تھی آپ کے خیال میں؟ غدیر کا واقعہ کب پیش آیا؟ 18 ذی الحج سن 10 ہجری کو. ایسے ہی رسول اللہ کی رحلت کب ہے؟ 28 صفر سن 11 ہجری. کتنا فاصلہ ہے؟ ذی الحج کے بعد محرم آتا ہے, محرم کے بعد سفر آتا ہے, ٹھیک ہے. 18 ذی الحج سے 18 محرم 18 صفر 2 مہینے, اور 28 صفر تک 2 مہینہ 10 دن. 2 مہینہ 10 دن کا مطلب کتنے دن ہے؟ 70 دن. کیا پاسبل ہے, عقل میں آتا ہے کہ 2 مہینہ 10 دن کے اندر یعنی 70 دنوں کے اندر جو اہل مدینہ ہیں ان کے ذہن سے غدیر کا وہ منظر نکل گیا ہو؟ ممکن ہے؟ ابھی جو آپ میں سے یہاں بیٹھے ہوئے افراد ہیں, کچھ بزرگ بھی ہیں, خدا ان کا سایہ سب کے سروں میں سلامت رکھے انشاءاللہ, آپ ان بزرگوں سے بھی پوچھئے گا, ان کو اپنی 10 سال کی کوئی اہم ترین بات آج بھی یاد ہوگی, شاید اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو یاد ہوگی, بہت سے واقعات ہوں گے ان بزرگوں کے ذہنوں کے اندر. حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان چیزوں کو تھوڑا بھولتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوگا کہ جو ان کو اس سے پہلے ممکن ہے 3 سال کی عمر میں جب یہ ہوں جب اس وقت کا بھی یاد ہو, اور کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہوگا تو وہ تو یقیناً یاد ہوگا, اور ان بزرگوں کے علاوہ خدا خود کا باعث جس کے جوان ہیں ان کو بھی یاد ہوگا اپنا بچپن, اپنے اسکول کا کوئی ایک ایسا واقعہ, اپنے کالج کا ایسا واقعہ, اپنی جو ہے وہ پرائمری اسکول کا کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں کوئی بہت بڑی شراکت کی ہوگی, یاد ہوگا ذہنوں کے اندر, نقش ہوگا. انسان بھولتا نہیں اتنی جلدی, آخر تک یاد رہتی ہیں چیزیں. کیسے ممکن ہے کہ مدینے والوں کے ذہن سے 70 دنوں کے اندر یہ واقعہ ذہن سے نکل گیا ہو کہ رسول نے کتنا بڑا اہتمام کیا تھا؟ تو یاد تو تھا مدینے والوں کو, لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوا, اس گرو پر عمل نہیں ہوا. اس گرو کیا تھا؟ وہ جو میں نے مثال دی تھی کہ پانی سامنے رکھا ہوا ہے, ایک شخص پیاسا ہے, زبان سے شکر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے, خدا اس کو کوئی اجر نہیں دے گا, کیونکہ پانی کی نعمت کا شکرانہ کب ادا ہوگا؟ جب اس پانی کو پیا جائے. نعمت ولایت کا بھی شکرانہ کب ادا ہوگا؟ میں زبان سے کہتا ہوں ابھی جو باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں قابل اعتراض ہیں. آئمہ علیہ السلام کے نام پر موسیقی, آئمہ علیہ السلام کے نام پر دھمال, آئمہ کے نام پر دھمال سے بات آگے بڑھ گئی, ناچ گانے تک آ گئی ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے مکتب تشیع کے اندر. اس کو بہت وضاحت کے ساتھ کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ میں سے ہر شخص یہ سوچے ابھی ابھی اسی جگہ امام علی آ جائے, ابھی ابھی اسی جگہ آ جائے, آپ کے خیال میں سارا جو کچھ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا؟ رک جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خود پتا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو مولا علی طلب کرتے, اس کو مولا علی ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتے, یہ مولا علی کی ہم سے توقع نہیں ہے, یہ ہم پتہ نہیں کہاں نکل گئے, ہماری قوم پتہ نہیں کہاں نکل گئی کہ آئمہ علیہ السلام کی جیسے مقدس ہستیوں کے نام پر ناپاک کام انجام پاتے ہیں. ناچ گانا, ناچنے والیاں باقاعدہ آتی ہیں پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر, خدا سب کو ہدایت دے, وہاں پر بھی یہ ہوا. بس یہ جو نعمت ہے خداوند عالم کی جانب سے, جو نعمت ولایت ہے, بڑی نعمت ہے, لیکن ہوا کیا؟ امام علی مظلوم ہو گئے. سوال دوستوں یہی ہے کہ اتنی عظیم چیزوں کے باوجود, ہستیوں کے باوجود,
یہ جو محرومی ہے یہ کیوں ہے؟
اس لیے آغا پناہیان ایک نقطے کو بیان کرتے ہیں، اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ خداوند عالم انسانوں کو ہدایت کرتا ہے، خداوند عالم انسانوں کو رہنمائی کرتا ہے، خداوند عالم رہنمائی کے اصول دیتا ہے، خداوند عالم کبھی بھی انسانوں کو ہاتھ پکڑ کے نہیں چلاتا۔ اگر خدا چاہتا، اگر خدا چاہتا وہ انسانوں کو ایسا پیدا کر سکتا تھا کہ نہیں، کہ ہر انسان خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہوتا، کر سکتا تھا پیدا یا نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا، لیکن خدا نے ایسا نہیں چاہا۔ خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، خوب توجہ رکھیے گا، خدا نے انسان کو ارادہ دیا ہے۔ جب خدا اپنی عبادت بغیر ارادے اور اختیار کے نہیں چاہتا، خدا کے اولیاء بھی اپنی اطاعت انسانوں کے اختیار اور ارادے کے بغیر نہیں چاہتے۔ کلید بنیاد ہے۔ امام علی علیہ السلام ولی ہیں، موجود ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ڈکٹیٹر نہیں ہے۔ جیسے ڈکٹیٹر ہوتا ہے کہ بس اب میرا اعلان ہو گیا تو اب میری بات مانو، جیسے بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ نے وزیر کا اعلان کر دیا، بادشاہ نے اپنے جانشین کا اعلان کر دیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب سب نے اس کی بات سن لی، جس نے اس کی بات نہیں سنی اس کی گردن اڑا دو۔ یہ تھوڑی ہی نظام دین، نظام اسلام یہ نہیں ہے۔ نظام اسلام عمل اختیار کے ساتھ ہے۔ خدا نے پہچانوا دیا، خدا نے میدان میں بھیج دیا علی مرتضیٰ کو، ساتھ اختیار سے دینا ہے، ساتھ اپنی رشد کے ذریعے سے دینا ہے۔ آغا پناہیہ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ جو اولیاء خدا اتنی عظمتوں کے باوجود محروم رہے لوگوں کے تعاون سے، وجہ یہ تھی کہ لوگ ساتھ دینے کے قابل نہیں بنے، لوگوں نے اپنی ظرفیت کو پروان نہیں چڑھایا، سمجھتے رہے کہ شاید آئمہ زبردستی کام لیں گے، آئمہ چونکہ خدا کے نمائندے، خدا زبردستی سجدہ نہیں کرواتا کسی سے، خداوند عالم زبردستی کی عبادت کو پسند نہیں کرتا، خداوند عالم اختیار کی عبادت مانتا ہے۔ اسی لیے آئمہ علیہ السلام بھی اختیار کی اطاعت چاہتے ہیں۔ اختیار سے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہی مولا متقیان جو 25 سال تک گھر میں رہے، گھر سے مراد یہ رہے ہے کہ وہ 3 خلفاء کا دور گزار دیا 25 سال۔ وائمہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ امام علی گھر میں رہے، امام معصوم معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور ان 3 خلفاء کے زمانے میں جہاں جہاں کوئی غلطی ہوتی تھی آپ نے دیکھا کہ وہاں امام آتے تھے، مدد کرتے تھے۔ اور اسی کے بارے میں ابھی ایک بچے نے بہت اچھی جو ہے وہ منقبہ پہ پڑھ رہی ہے، اقرار ہے لوگوں کا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے ہیں، لوگوں نے اقرار کیا اپنی ہلاکتوں کا کہ نہ ہوتے علی تو ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مولا متقیان مدد کرنے آتے ہیں، افراد کی مدد کرنے نہیں آتے، کس کی مدد کرنے آتے ہیں؟ دین کی مدد کرنے آتے ہیں۔ لہٰذا، لیکن اس کے باوجود امام علی 25 سال تھوڑا سا معاشرے سے کٹ کے رہے، اس کے بعد جب لوگ دروازے پر آئے 3rd خلیفہ کے قتل کے بعد، تو پھر کیا ہوا؟ امام علی نے پہلے تو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، تم لوگوں نے جہاں اس خلافت کی سواری کو چلایا ہے وہیں چلاؤ، میں اس کی زمام کو اسی پہ ڈال دیتا ہوں۔ لیکن لوگ راضی نہیں ہوئے، پھر کیا ہوا؟ دروازے پر آ گئے، پہنچ گئے۔ اب امام علی نے کیا کہا؟ کہا کہ اگر یہ آنے والوں کا مجمع نہ ہوتا، لولا حضور الحاضر، اگر آنے والوں کا مجمع نہ ہوتا، ان کے آنے کے ذریعے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی، تو میں اس خلافت کی سواری کو آگے بڑھا دیتا، یعنی لوگ آئے تو میرے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے۔ حجت تمام ہونا سمجھتے ہیں نا، یعنی پہلے لوگ ساتھ نہیں دے رہے، امام نے کہا میں کس کے ذریعے سے کام کروں، ٹھیک ہے لوگ ساتھ نہیں دے رہے، لوگ فلاں کو خلیفہ سمجھتے ہیں، وہی بنی اسرائیل والا انداز ہے کہ بنی اسرائیل نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو پسند کیا، آسمان سے نازل ہونے والے کھانوں کو چھوڑ دیا، تو انبیاء نے زبردستی نہیں کھلایا ان کو کہ نہیں یہ آسمان سے اترا ہوا کھاؤ، انبیاء نے کہا ٹھیک ہے تمہارا نصیب ہے تم زمین سے ہوگا ہوا کھاؤ۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ خدا کی رحمت سے دور ہو گئے۔ یہاں پہ بھی ہوا، امام علی نے کہا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے تم جس کو بہتر سمجھتے ہو جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن جب لوگ پلٹ کر آئے امام علی کے پاس، اب امام علی نے کہا ٹھیک ہے اب حجت تمام ہو گئی، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، آپ ہی ہیں، آپ نے ہی کام کرنا ہے، آپ ہی نے امامت سنبھالنی ہے، یہ حجت تمام ہوئی۔ لہٰذا امام علی باہر نکلے، امام علی نے قبول کیا، بس زبردستی نہیں ہے۔ جو آخری میں جو لوگ آئے 25 سال بعد آئے، یہ اپنے ارادے اور اختیار سے آئے، جب ارادے اور اختیار کے ساتھ آئے تو امام علی بھی میدان میں آ گئے۔ یہ امامت کا بنیادی اصول ہے، ذہن میں رکھیے گا، امامت زبردستی نہیں چلائے گی، مجھے اور آپ کو زمانے کا امام زبردستی اپنے لیے تیار نہیں کرے گا، زبردستی نہیں ہے، کھلا ہوا میدان ہے، موقع ہے، آزمائش ہے، موقع دیا گیا ہے، راستہ بتایا گیا ہے۔ جس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا کچھ مقصد ہے، اس دنیا کے مقصد کے پیچھے خدا ہے، خدا کی رضا ہے،
خدا کی رضا کا پتہ اس کے جانشینوں کے ذریعے سے چلتا ہے، اس کے جانشین آئمہ علیہ السلام ہیں، زمانے کے اندر امام زمانہ ہیں، اور میری سعادت ہے کہ میں اپنے آپ کو زمانے کے امام کے قابل بنا لوں، جس کو سمجھ میں آئے گا اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا خدا اس کو لشکر امام میں کھڑا کرے گا، زبردستی نہیں کرے گا، خدا یہ طے ہے، ذہنوں سے نکال دیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ گھروں میں سو رہے ہوں گے اور خدا کی طرف سے ملائکہ آئیں گے، چلو اٹھو تمہیں مہدی کا ساتھ دینا ہے۔ خدا کا لشکر عزیز ہے، امام مہدی کا ساتھ دینے والا لشکر عزیز ہے، عزت رکھتا ہے، عزیز لوگوں کو زبردستی نہیں ہانکا جاتا، ان کو اختیار کے ساتھ، بلکہ آئمہ کی روش تو مختلف ہے، اس کو بنایاں میں بیان کرتے ہیں، بنایاں بیان کرتے ہیں، آئمہ کی روش کیا ہے؟ آئمہ نہ فقط زبردستی نہیں چلاتے، بلکہ آئمہ علیہ السلام تو وہ ہیں جو جانے کے لیے کہتے ہیں، مت تو ہمارا ساتھ۔ مثال ذہن میں آ گئی ہوگی سب کے، کربلا امام حسین علیہ السلام، اگر زبردستی ہوتی، آپ بنایا نے اس مثال کو دے رہے ہیں، کہتے ہیں اگر زبردستی رکھنا ہوتا آئمہ علیہ السلام نے، تو کربلا کے اندر وہ موقع تھا کہ جہاں امام حسین کہتے ہیں کہ دیکھو آج کی رات یہ شب عاشور کی رات ہے، سخت رات ہے، اور میرے اہل بیت چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، دشمن تم دیکھ رہے ہو چاروں طرف سے اس نے گھیر لیا ہے، اور میرا ساتھ تم پر دینا واجب ہے، اور تم میں سے جو جائے گا، مثال کے طور پہ بیان کر رہے تھے، تم میں سے جو یہاں سے اٹھ کر جائے گا مثلا اس کی عاقبت برباد ہو جائے گی، دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو جہنم میں کوڑے مارے جائیں گے، پھر امام کے پاس لوگ رکتے تو یہ زبردستی روکنے والا کام تھا، امام نے تو یہ کام نہیں کیا، چاروں طرف سے گھرے ہوئے، چاروں طرف سے دشمن ہے موجود، نظر آ رہا ہے، پیاس ہے، سب کچھ ہے، اور اس موقع پر امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں آنے والوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو سوائے میرے کسی سروکار نہیں ہے، تم سب چلے جاؤ، کیونکہ تمہارے ہونے سے بھی ایک لحاظ سے ظاہری اعتبار سے فائدہ نہیں ہوگا، کیا فائدہ کہ اگر تم یہ سوچو کہ میری جان بچا لو گے تو جان تو نہیں بچا سکو گے، دشمن اتنی بڑی تعداد میں کھڑا ہوا ہے، لہذا اگر یہ مقصد ہے میری جان بچاؤ تو جان تو نہیں بچنی، میں نے تو شہید ہونا ہی ہونا ہے، لہذا تم میں سے جس کو جاننا ہو چلا جائے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ وہ لوگ تھے جو زبردستی نہیں آئے تھے، یہ اختیار کے ساتھ آئے تھے، یہ اپنا ارادہ لے کر آئے تھے، نتیجے میں امام حسین جب جانے کا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے جانے سے انکار کیا، کہا مولا ہم جانے والے نہیں ہیں، امامت کو ایسے لوگ چاہیے، ایسے افراد چاہیے، یعنی اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے پاس، کربلا والوں کے پاس ان کی طرح آسودگی تھی، آسائش تھی، اپنے آپ کو جھگڑے میں نہ ڈالتے، چلے جاتے کوفہ سے کہیں چلے جاتے، کہیں دور کی زمین پہ چلے جاتے، تاکہ امام حسین جب حلم ان کی صدا بلند کرتے تو تب بھی نہ آتے، لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا، امام زبردستی لے کے نہیں چلے۔ انہی لوگوں میں ایک شخص ہے ترمہ، ترمہ بن ہدی، یہ امام حسین سے ملا کربلا، جب امام حسین پہنچ گئے تقریباً کوفہ کربلا کی دہلیز پر یا مثلاً بارڈر پر ملا، ملاقات ہوئی، انتظار کر رہا تھا، خوب غور کیجیے گا، مثلاً جوانوں سے کہہ رہا ہوں، انتظار کر رہا تھا کہ امام کب یہاں آتے، اور اتفاق یہ ہوا کہ اس کی ملاقات امام سے ہو گئی ترمہ سے، اور اس کے بعد اس نے امام سے ملاقات کی، امام نے کہا کربلا مطلب سفر ہمارا جاری ہے، آگے دیکھتے ہیں کہاں پہ پہنچ کے کیا منزل ہوتی ہے۔ ترمہ نے کہا میں نے اپنے آپ کو آمادہ رکھا تھا آپ کے لیے، میری آمادگی تھی، میں تیار ہوں، میں آپ پر جان دینا چاہتا ہوں، لیکن مولا اس وقت میرے پاس کچھ سامان ہے، اور یہ سامان وہ ہے جو مجھے اپنے گھر پہنچانا ہے، گھر والوں کے لیے، اس کے اندر اجناس ہیں، جنس ہے، کھانا پینا ہے، میں اگر یہ سامان پہنچا دوں گا تو میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو کھانا مل جائے گا، میں یہ پہنچاتے ہی آتا ہوں۔ اگر امام حسین نے زبردستی روکنا ہوتا تو امام حسین کیا کہتے؟ کہ ترمہ تمہیں جانے کا حق نہیں ہے، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم اپنے بچوں کو میرے اوپر فوقیت دے رہے ہو، تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے، ایسا کوئی جملہ نہیں ہے تاریخ کے اندر، اس نے یہ کہا، امام نے کہا چلے جاؤ، لیکن ایک جملہ کہا، ترمہ دیر مت کرنا آنے میں، چونکہ اس نے کہا تھا میں آمادہ ہوں، تب امام نے کہا تھا، امام نے کہا بس دیر مت کرنا، ترمہ نے وعدہ کیا میں بس جاؤں گا، سامان رکھوں گا اور فوراً آؤں گا، اور ایسے ہی کیا، پہنچے جہاں بھی ان کا گھر تھا، وہاں پہنچے، سامان رکھا، گھر والوں سے کہا میں جا رہا ہوں، حسین عاصم ہے، کربلا ہے، مجھے ان کا ساتھ دینا ہے، اور خدا حافظ کر کے نکل گئے اپنے گھر سے، لیکن جب پہنچے تو واقعہ عاشورہ ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام سب جانتے تھے، روکا نہیں امام نے تیرے پاس، زبردستی نہیں ہے، ارادہ اور اختیار، اپنی پرائیورٹیز کو طے کرو، تمہاری پرائیورٹی اگر ترمہ کی طرح ہے کہ ہاں امام تک پہنچ تو گیا، لیکن امام تک پہنچنے کے بعد ابھی کچھ اور بھی ہے ذہن میں کہ وہ بھی قیمتی ہے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی کرنا ہے، امامت روکے گی نہیں، تمہیں خود محروم ہو جاؤ، ترمہ خود محروم ہوئے، ساتھ تھے امام حسین، محروم ہوئے،
عزیزوں، مخصوصا نوجوان دوستوں، امام عصر کا راستہ بھی یہی ہے، زبردستی لشکر نہیں بننا. زبردستی کوئی نہیں لے کے آئے گا لشکر میں، زبردستی کوئی اسلام کے دروازے پہ نہیں لا کے ڈالے گا. خدا راستے دکھائے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ کا ہے، انتخاب آپ کا ہے. ولایت کے ساتھ جو اتنی عظمت ہے ولایت کی، جس کے میں نے شروع میں آپ نے بیان کیا تھوڑا سا، اتنی عظمتوں کے باوجود جو اہل ولا اکیلے رہ گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنے ارادے اور اختیار کے اندر مضبوط نہیں تھے. جتنے مضبوط تھے ان کو لے کے کربلا میں امام حسین آ گئے تھے. آج کا دور تھوڑا سا اس ولایت کے عنوان سے ہمیں نظر آتا ہے کہ الحمدللہ ترقی ہے، تشیع کے اندر یہ ولایت اب تھوڑی سی اجاگر ہوئی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ دوران غیبت کبرا میں کہ جہاں امام معصوم ظاہراً نگاہوں سے اوجھل ہیں، ان کے در کے علاوہ جو دروازہ ہے، جو مجتہدین کا دروازہ ہے، جو ولی فقی کا دروازہ ہے، خدا نے اس ولایت کے اوپر بھی ثابت قدم بنا دیا، یا قوم ترقی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی کہ الحمدللہ اب یہ راستہ کہ جو ان مجتہدین نے کھولا، ولی فقی کی طرف سے آیا، امام خمینی نے جس کا آغاز کیا، اب قوم اس قابل بن گئی کہ وہ اس ولی فقی کا ساتھ دینے پر تیار ہے. ایک طرف لوگ آئمہ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتے تھے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، لوگ اب ادھر آ گئے. جو نائبین عام ہیں، نائب خاص بھی نہیں ہیں. نائب خاص کیا ہوتا ہے؟ جو چار تھے امام کے نائب، امام عصر جب پردہ غیبت میں گئے، غیبت صغرا میں، جو تقریباً 79-69 ایئرس کی ہے، اس کے اندر کتنے نائب تھے؟ چار نائب تھے. وہ منسوب تھے، ہر کسی کا نام امام نے بتایا تھا، یہ نائب ہے، اس کے بعد دوسرا نائب، پھر تیسرا، پھر چوتھے کے بعد امام نے کہا اب نیابت خاص نہیں ہے، نیابت عام ہے. یعنی کریکٹرسٹکس ہیں، خصوصیات ہیں، صفات ہیں، ان کو دیکھو، جس کے اندر یہ نظر آئے وہ نائب امام ہے. اور ہم نے دیکھا ہمیں وہ خصوصیات امام خمینی میں نظر آئیں، ہم نے دیکھا ہمیں وہ خصوصیات رہبر میں نظر آئیں، ہمیں وہ خصوصیات دیگر مراجع کے اندر نظر آئیں، لہذا ان کا ساتھ دیا. اور آج ترقی کی ہے تشیع نے، ہمیں اور آپ نے بھی اپنا فیصلہ کرنا ہے. یہ راستہ زبردستی طے کرنے والا نہیں ہے. نعمت سے، ولایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ہمارے پاس. ولایت سب سے بڑی نعمت ہے. اسی ولایت کے ذریعے سے خدا مند عالم قیامت میں ہر چیز کا سوال کرے گا. ڈرائیونگ لائسنس والی مثال ذہن میں رکھیے گا، پولیس حراست سے گزرنے کے لیے آپ کو ولایت چاہیے، اس کے بغیر آپ نہیں گزر پائیں گے. دنیا کے اندر عزت تک پہنچنا ہے تو راستہ یہی ہے. جس جس قوم نے اس راستے پر قدم رکھا ہے، اس کو سمجھا، وہ یہاں پہنچ گیا ہے. بس عزیزو، آج امام علی علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے، جہاں خوشی منانے کا دن ہے، وہیں ان باتوں کو تھوڑا سا سوچنے کا بھی دن، کہ وہ مولا کے جن کی اتنی عظمتیں، جن کی اتنی فضیلتیں کہ کعبے کے اندر فقط ایک بار دیوار شق ہوئی، اس کے بعد نہ کبھی ہوئی نہ کبھی ہوگی، وہ مولا متقیان کے لیے. اور وہ دیوار ایسی شق ہوئی ہے کہ خدا مند عالم یہ چاہتا ہے کہ کعبے کے اندر ہمیشہ امام علی علیہ السلام کی ولادت لوگوں کے ذہنوں کو اسٹرائک کرتی رہے. یہ آپ سب کو معلوم ہے، مخصوص جو نوجوان ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ کے بعد سے کعبہ کئی مرتبہ گر چکا ہے، کئی مرتبہ کعبے کو بنایا گیا ہے. کبھی جو ایک مرتبہ جو واقعہ حرہ پیش آیا، اور اس میں جو ہے عبید اللہ زبیر کے پیچھے جو بھیجا تھا، عبید اللہ کے زبیر کے پیچھے یزید نے بھیجا تھا لشکر، انہوں نے آ کے مجنیق سے کعبے پر آگ برسائی تھی، کعبے کی دیواریں گر گئی تھیں، منہدم ہو گیا تھا کعبہ. اس کے علاوہ سیلاب آیا ہے کئی دفعہ، اس میں کعبے کی دیواریں گری، منہدم ہوا، یعنی اس کو بنیاد سے اٹھانا پڑا ہے. اب یہ دیواریں ظاہراً ہر بار نہیں اٹھی ہیں، مگر آپ کو کعبے کی دیوار کے اندر وہ شب آج بھی نظر آئے گا جو امام علی کی ولادت کے وقت. اور اس کو سعودی گورنمنٹ بہت کوشش کرتی ہے چھپانے کی، بہت کوشش کرتی ہے. اس کے اندر کبھی انہوں نے سیسا ڈالا، کبھی اس کے اندر سیمنٹ بھرا، کبھی اس کے اندر بڑی بڑی کیلوں کو آر پار کیا. آج کی ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو معلوم ہے آج کا دور کتنا عظیم دور ہے، کہ جس کے اندر پورے پورے گھر کو، بنے ہوئے گھر کو زمین سے اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ نئی بات نہیں بتا رہا. ویسٹ کے اندر بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پورا گھر اٹھا لیا جاتا ہے، بیسمنٹ سے اٹھا کر شفٹ کر دیا جاتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کر پورا گھر شفٹ ہو جاتا ہے. ایسی ترقی آج کے دور میں، جہاں سائنس، جہاں اتنا ترقی کر چکی ہو، آرکیٹیکچر اپنے کمال پر پہنچ چکا ہو، کیا ممکن نہیں ہے وہاں پہ. یہاں پر آپ کے سامنے ایسی بلڈنگز اب جاپان بنانے لگا ہے کہ جہاں پہ مثال کے طور پر اگر 7.9 ریکٹر پر بھی اگر زلزلہ آ جائے، بلڈنگ ہلے گی، تباہ نہیں ہوگی، گرے گی نہیں. 7.9 بہت ہوتا ہے، پہلے زمانے میں 6 پر گر جاتی تھی بلڈنگ، اب 7.9 پر بھی بلڈنگ ہلتی ہے، اسٹرکچر باقی رہتا ہے. تو سوچیے کہ کہاں چلے گی ترقی. تو آج کے دور میں سعودی گورنمنٹ نے کتنی کوشش کی ہوگی
کتنے آرکیٹیکچرز کو بلایا ہوگا کہ بھائی اس کعبے کی دیوار کو بھرو، کچھ کرو کہ یہ نشان ختم ہو جائے. نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ جس طرح حضرت موسیٰ کو مارنے والے حضرت موسیٰ کو نہیں مار سکے، ویسے ہی یہاں کعبے کی دیوار کا شک بند کرنے والے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ خدا کی نشانی ہے، خدا اپنی نشانی کو قائم رکھتا ہے. جس امام علیہ السلام کی ولادت پر اتنا اہتمام ہوا ہو، وہ مولا متقین میرے اور آپ کے امام ہیں. اذکروا یاد کرو، عیشیو یاد کرو تمہارا تعلق کس سے، یاد کرو تمہیں کس سے نسبت دی گئی ہے، یاد کرو دنیا آخرت میں تمہارا پہچان کون ہے. آپ کو وہ حدیث سناؤں اور زحمت تمام کروں کہ صحیفۃ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. روایت نے بیان کیا کہ ایک مومن کی جو کتاب ہے، جو نامہ عمل ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہ کیا ہے؟ حب علی ابن ابی طالب، علی علیہ السلام کی محبت. اب ہر کتاب کو کیسے پہچان دیں گے کس چیز کی کتاب ہے؟ اس کے ٹائٹل سے. ٹائٹل بتا دیے، کتاب کے اوپر لکھا ہو کیمسٹری، پتا ہوگا نا کیمسٹری ہے. کتاب کے اندر لکھا ہو فزکس، آپ کو پتا ہوگا فزکس کے رولز بیان کیے گئے ہیں. کتاب کے اوپر لکھا ہو بایولوجی، آپ کو پتا ہوگا بایولوجی ہے. کتاب پر لکھا ہو قرآن، آپ کو پتا ہے قرآن ہے. کتاب کا ٹائٹل کتاب کے اندر کی چیز بتا دیتا ہے. توجہ رکھیے گا، یہ بات آپ سے متعلق ہے، یہ روایت آپ سب کے بارے میں ہے. عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، ایک مؤمن کے صحیفے کا کتاب کا عنوان کیا ہے؟ محبت علی ابن ابی طالب. یعنی فرشتوں کو اس کے بعد تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، فرشتہ آپ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھے گا ٹائٹل کیا ہے، اچھا یہ محب علی ابن ابی طالب ہے، بس چھوڑ دو اس کی چیز کو، اس کی اصلاح ہے. یہ ایسے ہی بیان نہیں کر رہا، یہ صحیح راستے پر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ علی کا محب ہے. ممکن نہیں ہے کہ علی کا حقیقی محب ہو اور علی کے راستے پہ چلنے والا نہ ہو. علی کا محب یعنی یہ سمجھتا ہوں، علی کا محب یعنی مالک اشتر، علی کا محب یعنی قبر، علی کا محب یعنی عمار یاسر، علی کا محب ابو ذر، یہ سارے علی کے محب ہیں. بس عزیزوں، اذکروا، خدا ہم سے بھی کہہ رہا ہے اذکروا، یاد کرو نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی ہے. میں نے جو نعمت بچا کر رکھی، سب سے زیادہ جو اشرف الانبیاء قرار دیا، وہ محمد مصطفیٰ کو رکھا. تمام انبیاء عظیم ہیں، مگر سب سے زیادہ باعزمت کون سا نبی ہے میرا؟ محمد مصطفیٰ. ہر نبی کے اوصیہ اہم ہیں، مہم ہیں، بافضیلت ہیں، لیکن چونکہ جو نبی سب سے زیادہ بافضیلت ہے، تو اوصیہ میں اس کا وصی سب سے زیادہ بافضیلت ہوگا، اور وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب. میرا اور آپ کا تعلق امام علی سے. عزیز اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے لوگوں یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی ہے. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں اس نعمت کے ذریعے سے عالمین پر فضیلت بخشی ہے. میں نے تمہیں فضیلت دی ہے، تم معمولی نہیں ہو، تم علی والے ہو، تم معمولی نہیں ہو. جہاں علی والے قدم رکھتے ہیں وہاں برکت آتی ہے، وہاں رحمت آتی ہے. جہاں علی والے قدم رکھتے ہیں، لیکن وہ علی والے ہوں، وہ علی کو علی جیسے جانا چاہنا چاہیے ویسے چاہتے ہیں، اپنے مزاج کو علویت کا رنگ نہیں دیتے، اپنے مزاجوں پر علوی رنگ چڑھاتے ہیں. یہ فرق، یہ جو باہر ہو رہا ہے یا اس طرح اور دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے، یہ ہم نے اپنے مزاج کو علوی رنگ دے دیا ہے. ابھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا ناچ گانا میوزک موسیقی یہ علویت نہیں ہے، ہم نے اپنے مزاج کو علویت کا رنگ دے دیا ہے. ہمیں علوی رنگ میں ڈالنا تھا. علوی رنگ حزب اللہ ہے، علوی رنگ مدافعان حرم ہے، ان لوگوں نے علوی رنگ لیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا وہ علوی رنگ آپ کے سامنے کامیابیاں ہی کامیابیاں. وہ داعش کے جو بنی تھی پورے عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، 3 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنی موت آپ مر گئی. اپنی موت آپ نہیں مری، کس نے اس کا گلا گھونٹا؟ علویوں نے اس کا گلا گھونٹا. ایسے ہی اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اس نعمت کی قدر کرنی ہے جو خدا مند عالم نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے، خدا سے طلب کریں رات کی تاریکی میں جب اندھیرا ہو یا کوئی نہ ہو مسجد کے اندر، آپ لوگوں کے علاوہ کسی کسی کونے میں بیٹھ کر ہر نوجوان خدا مند عالم سے طلب کرے کہ خدا جب یہاں تک پہنچایا ہے، اس کے بعد کا راستہ بھی آسان فرما دے. جب یہاں تک آنے کی توفیق دی ہے، اس کے بعد کی مشکلات کو آسان فرما دے. خدا یا دل کے اندر وہ جذبہ ایجاد کر دے کہ جو جذبہ پھر تیرے ولی کے راستے سے ہٹنے نہ دے. پھر وہ جذبہ دے دے، بس آپ نے جملہ کہہ دوں جو عبداللہ ابن سعید کا جملہ ہے، خدا یا اس مقام تک پہنچا دے جو عبداللہ ابن سعید کا مقام تھا. کیا مقام ہے عبداللہ ابن سعید؟ کون ہے؟ کربلا میں جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو عبداللہ نے کہا مولا وقت نماز ہے، امام نے کہا خدا تجھے نماز گزاروں میں سے کرے. امام نے نماز شروع کی اور عبداللہ امام کے سامنے آ کے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے. ڈھال بن کے کھڑے ہوئے، سامنے سے تیر آئے، تیر لگے، عبداللہ زخمی ہوتے رہے مگر تیر امام حسین کی طرف جانے
نہیں دیا.
اور اس کے بعد جب امام کی نماز تمام ہوئی، عبداللہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے، امام حسین نے اپنے آغوش میں سر رکھا عبداللہ کا. عبداللہ نے ایک جملہ پوچھا تھا امام حسین سے، کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا مولا دیکھا کتنا شاندار آپ کا دفاع کیا، مولا دیکھا آپ نے ایک تیر بھی آپ کے طرف نہیں آنے دیا، کوئی اس طرح کا افتخار نہیں کیا انہوں نے. انہوں نے ایک جملہ پوچھا، اب وفائی تو یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے کیا میں نے وفا کیا آپ کے ساتھ، یعنی کیا آپ کا حق ادا کیا آپ کے ساتھ جو ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے آپ کا دفاع کرنا چاہیے تھا وہ کیا؟ امام حسین نے کہا ہاں تو نے وفا کی، جیسے تو ابھی میرے سامنے کھڑا تھا، اب روز حشر یہ ہوگا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو آگے آگے جائے گا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. خدا سے یہ طلب کرنا ہے کہ خدا ایسی وفا کہ جس میں اپنے زمانے کے امام کے لیے سب کچھ کر سکوں اور اس کے بعد امام کے ساتھ ان شاء اللہ محشور ہو سکوں دنیا و آخرت کے اندر. خدا بند عالم ہمیں اس عظیم نعمت ولایت پر ہمیشہ باقی رکھے، ثابت قدم رکھے. خدا بند عالم ہمیں اس دوران غیبت کبرا اس ولایت کے در سے ہٹنے نہ دے، ہمیں ولی فقی کو سمجھنے اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. خدا بند عالم اس اعتکاف میں آپ تمام مومنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کی تمام کوششوں کو، تمام عبادتوں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنی سلامتی کے لیے، اپنے والدین کی سلامتی، اپنے مرحومین کی جو ہے وہ بلند درجات کے لیے باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. سوال پہلا یہ ہے کہ موسیقی اور غنا وغیرہ کے بارے میں واضح کریں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ ظاہر ہے یہ پورا ایک موضوع ہے، اور جو متقفین ہیں، جو منتظمین ہیں، ان سے کہوں گا اگر آپ کے پاس اگلے دو دنوں میں کوئی وقت ہو، ٹائم شارٹ ہو، کسی عالم کو بلا کر اس پہ بات کروائیں. اچھا موضوع ہے، اچھا سوال ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے. لیکن بنیادی طور پر فقط یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حلال موسیقی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک موسیقی حرام ہے. حلال موسیقی کی اپنی ایک جگہ ہے، اپنا ایک مقام ہے. حرام موسیقی وہ ہے کہ جو انسان کو بے خود کر دیتی ہے. اس کی ایک سمپل تعریف کر رہا ہوں میں، باقی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں اس پر کہ انشاءاللہ یہاں بلائیں گے منتظمین، اگر موقع مل رہا ہے اس پر ایک لیکچر رکھوا دیں گے. اچھا یہ موضوع کلیئر ہونا چاہیے. لیکن حرام موسیقی کی ایک جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر انسان بے خود ہو جاتا ہے، جس کے اندر انسان کے اندر جس کو کہتے ہیں نا تھرل پیدا ہو جانا، تھرلنگ آتی ہے انسان کے اندر، اس کے ہاتھ پاؤں یا جسم جو ہے تھوڑا سا حرکت میں آ جاتا ہے، انسان بے خود ہو جاتا ہے، اس کا ذہن چیزوں سے ہٹتا ہے. یہ بنیادی اس کا جو ہے وہ معیار قرار دیا گیا ہے. اصل سوال آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آیا جو آئمہ علیہ السلام کے ساتھ ہم چیزوں کو منسوخ کرتے ہیں، منقبتوں کو، قصیدوں کو، اس کے اندر کس حد تک موسیقی کی گنجائش ہے، اور آیا اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پسندیدہ کام ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب بھی جب موسیقی کی کیٹیگری واضح ہوگی تو انشاءاللہ مل جائے گا. لیکن اصولی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی کام کو اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے سامعین پیدا کریں. ہم اپنے کاموں کو اس لیے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. آپ خود اس کی فلسفی پر غور کیجئے بیٹھ کے کہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ جو قصیدوں اور منقبتوں کو موسیقی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ کیا اس کے بغیر آئمہ علیہ السلام کے قصیدوں کے منقبتوں کے سامعین نہیں تھے؟ تو جواب آپ کو نفی میں ملے گا کہ ایسا نہیں تھے، لوگ تھے، یہ موسیقی نہیں تھی، لوگ سنتے تھے، داد دیتے تھے، پسند کرتے تھے، اور لوگوں کو آج بھی، اکثریت کو آج بھی وہی چیزیں پسند ہیں، اکثریت آج بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی ہے. لہذا اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے موسیقی جائز بھی ہے، اس کی ایک قسم جائز بھی ہے، تو آیا ہر جائز چیز کو ہر جگہ لاگو کرنا ضروری ہے؟ یہ اصل چیز ہوتی ہے. اب اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، چھوٹی سی مثال. مثال کے طور پر ٹھیلے جو لگتے ہیں باہر ہمارے یہاں، ان ٹھیلوں کے اوپر بہت کچھ بکتا ہے، چھولے بکتے ہیں، برگر کباب بکتا ہے، ایسے ہی نا بہت سی چیزیں بکتی ہیں. آپ میں سے کوئی بھی شخص گزر رہا ہوتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ ٹھیلے پہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے برگر کھا لیتا ہے، چھولے کھا لیتا ہے. کوئی گناہ ہے اس کام کے اندر؟ ٹھیلے سے چھولے خریدنا، وہاں پہ کھڑے ہو کے کھانا، کھڑے ہو کے کھانے پہ بات کر رہا ہوں، جائز ہے ناجائز ہے؟ کیا جواب ہے سب کا؟ جائز ہے، جائز ہے. کوئی بھی کام کرے، یہ کام جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے. اب سچویشن چینج کرتا ہوں، آپ کو ہٹا دیتا ہوں اور ایک عالم دین کو رکھتا ہوں. ایک عالم دین اپنی گاڑی میں گزر رہا، ابا اماما ابا بابا پہنے ہوا ہے، اسے بھی بھوک لگی، وہ ٹھیلے کے پاس رکا، اس نے اترا، دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد ٹھیلے پہ کھڑا ہو گیا اپنے پوچھے اسی لباس کے ساتھ. ٹھیلے سے چھولے کھانا جائز تھا ناجائز تھا؟ جائز تھا. ٹھیلے کے چھولے جائز تھے ناجائز تھے؟ جائز تھے. اب یہ عالم دین کھڑا ہو کے اسی لباس کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کے ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ تھوڑا سا مایوب لگ رہا ہے. حالانکہ جائز ہے, حالانکہ حرام نہیں ہے, چھولا ہے, بیچنے والا مسلمان ہے, ٹھیلا چھولا جائز ہے, حلال ہے. آپ کو خود اس کی شان کی نسبت لگا کہ مایوب کام ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت. کیوں؟ کیونکہ اس لباس کا ایک کیا ہے, وقار ہے, اس لباس کی ایک شان ہے, اس لباس کا ایک تقدس ہے. آپ کو لگا کہ نہیں یہ تقدس کے خلاف ہے تھوڑا سا, حالانکہ حلال ہے, حالانکہ جائز ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اس شان کے لباس, اس شان لباس کے خلاف ہے, اس لباس کے تقدس کے خلاف ہے. توجہ کیجیے گا, جب آپ ایک عالم کے اوپر آنے والے لباس کے تقدس کے قائل ہیں تو جن کی بدولت کے لباس جسموں پر ہے ان کا تقدس کوئی نہیں ہے کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کا تقدس نہیں ہے کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کو ان کی نعتوں کو, ان کی قصیدوں کو رائج کرنے کے لیے اس موسیقی کا سہارا لینا, یہ ان کی شان کے خلاف. بے شک ان کی موسیقی جائز ہے, اس کی ایک قسم جائز ہوگی, لیکن اہل بیت علیہ السلام سے ان چیزوں کو دور رکھیں گے جو پیورلی دنیا بھی کہلاتی ہیں, یعنی دنیا کے اندر بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. موسیقی بہرحال حرام کیٹیگری میں اکثریت آتی ہے, بہت سے انسٹرومنٹ جو استعمال ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی کرے. اب اس کوئی بھی کرے کے اندر سب آ گئے, میں نے سب کو کہا ہے کوئی بھی کرے. بہت سے انسٹرومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں, ان کا استعمال صحیح نہیں ہے, کوئی بھی کرے, چاہے وہ تنظیمی ہو, چاہے غیر تنظیمی ہو, چاہے کسی کا ماننے والا ہو, کسی کا نہ ماننے والا ہو, سمجھ گئے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. آپ کو دیکھنا ہوگا معاشرے کی ایک رو ہے, اس میں چل رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے, حلال موسیقی بھی اگر ہے تو ضروری ہے کہ ائمہ کے نام کے ساتھ جوڑا جائے, نہیں اس عالم کے مثال کو ذہن میں رکھیے گا. حلال ہوتے ہوئے آپ کو معیوب لگا, سوچنے میں معیوب لگا کہ نہیں یہ شان کے خلاف تھا, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. نائب امام کی کیا صفات بیان کی ہیں اس کا حوالہ بھی بتا دیں. دیکھیں نائب امام کی وہ جو حدیث ہے جس کو بیان کیا گیا, خود امام نے بیان کیا جب آخری ان کا جو سفیر تھے ان کی وقت رحلت آئی, امام ان سے ملاقات کے لیے آئے, اور ملاقات کے بعد کہا کہ دیکھو اب تمہارے بعد ہمارا کوئی اور جانشین نہیں ہے, یعنی مخصوص نہیں ہے, نامینیٹڈ پرسن کوئی اور نہیں ہے کہ ہم نامینیٹ کریں اس کو. وہ اس کے بعد ایک حدیث امام سے, وہ ام الحوادث الواقعہ, اور اب جب لوگوں کے اوپر مشکلات آئیں, واقعات آئیں جس میں لوگوں کو رہنمائی چاہیے تو کیا کریں, فرج یا اوفیہ الا رواد حدیث ہے نا, اب لوگوں کو چاہیے ہمارے ان لوگوں کی طرف رجوع کریں جو ہماری روایات اور خداوند عالم کی کتاب سے حکم الہی کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جس کو ہم سادہ زبان میں مجتہد کہتے ہیں. اس سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام بیان کر چکے تھے. امام نے بیان کیا تھا کہ من کانا من الفقہا, جو فقہا میں سے اپنے نفس کا محافظ, سائنا لنفس حافظا لدین, اپنے نفس کا محافظ ہو, اپنے دین, اپنے نفس کو بچانے والا ہو, اپنے دین کا محافظ ہو, اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا ہو, اپنی خواہشات نفسانی کو کچلنے والا ہو, فلل عوام, بس عوام کو چاہیے ان یقلدو, کہ اس کی تقلید کریں. لفظ تقلید ہے باقاعدہ روایت کے اندر. یہ جو نیابت ہے یہ ان روایات اور اسی اور کچھ روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے, اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں روایت سے ہٹ کر عقلی طور پر پیمانہ طے کر لیتے ہیں. عقلی پیمانہ کیا ہے؟ آپ کس کے نائب کی بات کر رہے ہیں؟ امام کا نائب. اس کو ایک مثال دیتا ہوں, مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجئے ایک جگہ ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کے اندر ایک فیکلٹی ہے, اس ڈپارٹمنٹ ہے, اور مثال کے طور پر وہ جو ہے کارڈیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو چند کارڈیالوجسٹ مل کر چلا رہے ہیں جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جو مین کارڈیالوجسٹ ہے اگر وہ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کر کہیں جانا چاہے, ٹرانسفر ہو کچھ ہو, اور چاہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ رن کرے, عقل کیا کہہ رہی ہے کہ اس کے جانشین میں کیا صلاحیت پائی جانی چاہیے؟ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی چھوڑ دیں روایت کو, عقل کچھ کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی پہلے تو یہ بتائیں. ابھی چونکہ کھانا نہیں کھایا ہوا, عقل سوئی ہوئی تھوڑا سا, لیکن ہمارے یہاں یہ کہ بھوک میں زیادہ چلتی ہے عقل. کارڈیالوجسٹ جب جا رہا ہے اور یہ ڈپارٹمنٹ چلنا ہے, عقل کہہ رہی ہے کہ جو اس کا جانشین بنے گا, سکسیسر بنے گا, سیکنڈ بنے گا, وہ کیا ہونا چاہیے؟ کارڈیالوجسٹ ہی ہونا چاہیے, چونکہ ڈپارٹمنٹ کس چیز کا ہے؟ کارڈیالوجسٹ کا ہے. لہذا اسی صلاحیتوں پر فائز شخص ہوگا, اس نے وہی پڑھا ہوگا, اس کی اسپیشلٹی وہی ہوگی. مثال کے طور پر کارڈیالوجی کے ڈپارٹمنٹ کو کیا نیورولوجسٹ کے حوالے کر کے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں, جا سکتا. کارڈیولوجسٹ علاج کر رہے, آپریشن کر رہے, اس آپریشن تھیٹر کے درمیان اس کو جانا پڑ گیا, مریض کھلا ہوا ہے, سینہ کھلا ہوا ہے, دل باہر رکھا ہوا ہے, آپریشن ہو رہا تھا, کسی بھی وجہ سے جانا پڑ گیا کارڈیولوجسٹ کو, क्या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को ऑपरेशन थिएटर में खड़ा किया जा सकता है? नहीं। क्या न्यूरोलॉजिस्ट पढ़ा लिखा नहीं है?
पढ़ा लिखा है, डिग्री होल्डर है।
लेकिन अगर कार्डियोलॉजी की जगह पे न्यूरोलॉजिस्ट को खड़ा किया जाएगा, ये जुल्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा है, अपनी जगह सलाहियत है उसकी, लेकिन जिस चीज की रिक्वायरमेंट है इसको पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जिसका जानशीन हो उस जैसी सलाहियत और सिफात रखता हो। सही है। आपकी मिसाल में आ जाऊं, आपकी टीम होती है, कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है। कैप्टन जो मामूलन अच्छा खेल रहा होता है, वाइस कैप्टन जो उसके बाद होता है, क्या वो आदमी जो नंबर 11 पे रखा जाता है कि अगर कभी मौका मिल जाएगा, कोई टीम में मिसफिट हो जाएगा, तो जो 12वां खिलाड़ी रखा है उसे लेकर आएंगे, उसे कभी किसी ने वाइस कैप्टन बनाया है? हालांकि पहनावा तो वो भी है, ड्रेस यूनिफॉर्म तो वही पहन के बैठा हुआ है, लेकिन वो वाइस कैप्टन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कैप्टन वाली सलाहियत चाहिए। डिसीजन करना है, किससे हुआ करवाना है, गेम टफ हो रहा है, गेम फंस रहा है तो क्या करना है, स्पिन बॉलर को लाना है, मीडियम को लाना है, फास्ट को मैदान के अंदर उतारना है, ये सारे फैसले होते हैं ना। सलाहियत उसके मुताबिक हो, ये फैसला यहाँ पर भी है। आप नाइब इमाम की खसूसियात को खुद अपन से सोचें, नाइब इमाम को कैसा होना चाहिए, इमाम कैसा है? इमाम अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम होता है, इमाम सबसे ज्यादा जानने वाला होता है। नाइब इमाम कौन होना चाहिए? जो आलिम हो। सिंपल सी बात है। इमाम दीन खुदा को समझकर बयान करता है, इमाम दीन खुदा को खुदा से लेते बयान करता है। उसका नाइब वो हो जो दीन खुदा को किताब रिवायात के जरिए से समझ सकता हो, यानी मुश्ताहिद हो। इमाम वो होता है कि दुश्मन अपनी दुश्मनी के अंदर मर गए मगर कभी किसी इमाम के किरदार पे उंगली नहीं उठा सके। है किसी के पास तारीख की किताब का हवाला कि जब दुश्मनों में से किसी ने किसी एक इमाम के किरदार पे उंगली उठाई? कोई तारीख का हवाला नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इमाम अपने जमाने का पाक दामन तरीन इंसान होता है। हालांकि दुश्मनियों में आसान तरीन दुश्मनी है कि शख्सियत को बर्बाद कर दो। शख्सियत की एसोसिएशन जो होती है वो सबसे आसान हल है। किसी की शख्सियत आपने खत्म करना है, शख्सियत किरदार कुशी कर दो, खत्म। आइमा के बारे में कोई नहीं कर पाया। नतीजा क्या हुआ? उनकी सिफात, उनका नायब कौन होना चाहिए? जिसका किरदार बहुत बुलंद होना चाहिए, उसके किरदार पर कोई दाग और धब्बा नहीं होना चाहिए। इमाम होता है जो जमाने के हालात से बाखबर होता है। इमाम हमदर्द होता है। इमाम मुसलमानों के साथ हमदर्दी रखता है। नायब कौन हो? जो इन सलाहियत को अपने अंदर रखता हो। ये वो सलाहियत है जिन्हें आप अपने जहन से भी सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप जहन से ही सोचें, जो रिवायात है उस पर अमल करें, लेकिन थोड़ा सा अगर जहन से सोचेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किन सलाहियतों के अफराद इमाम की नियाबत कर सकते हैं। विलायत की जनरल डेफिनेशन क्या है? विलायत की जनरल डेफिनेशन ये है कि हम और आप जो हैं, ये पीछे तो सवाल नहीं है ना, हम और आप अल्लाह की विलायत में जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह वली उल्लज़ीना आमनु, अल्लाह वली है साहिबान ईमान का। क्या करता है इस विलायत के जरिए से? युखरिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूर। क्या करता है वली? ये वली करता है कि लोगों को तारीकी से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आता है, गुमराही से हिदायत की तरफ लाता है, तारीकी से नूर की तरफ लाता है। खुद ये विलायत खुदा की, अंबिया की भी यही विलायत है। अंबिया का काम क्या है? तारीकी से निकालना। लोग आए, अंबिया आए, अंबिया ने आने के बाद लोगों को पैगाम दिया, उनकी अजमत को समझाया। वही अरब का मुआशरा जो एक भेड़ बकरी के ऊपर नस्लों को तबाह कर दिया करता था, वही अरब मुआशरा के जो अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था, वही अरब मुआशरा था जो दौरे जाहिलियत था, इसको अपनी कदर का नहीं पता था। नबी अकरम ने आकर क्या किया? इसको इसकी कदर याद दिलाई, इसको इसकी अहमियत याद दिलाई, इसको तारीकी से निकाला। जब तारीकी से निकले, अजमत में आए, नूर की तरफ आए, तवज्जो मेरी तरफ रखें, बाबा खत्म हो गया, मैं भी जाने वाला हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखें। क्या हुआ? वही मुआशरा कि जो इतनी तारीकियों के अंदर था, उसने इतनी तरक्की की कि कहाँ पहुंचा? सूरह वाकिया ने क्या बयान किया? वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। सबकत ले जाने वाले हो गए और यही खुदा के मुकर्रब हो गए। कौन सा मुआशरा? जो दौरे जाहिलियत का मुआशरा था। नबी की विलायत ने क्या किया? इन्हें तारीकी से निकाला, इन्हें जुल्मतों से निकाला, इन्हें इनकी पहचान करवाई। हर जमाने का जो वली है उसका काम यही है, तारीकी से निकालना है। इमामों की विलायत का भी ये असर है। इमामों की विलायत इंसान को तारीकी से निकालती है। इस दौर में हमने अगर वली फकी के निज़ाम को समझा, वली फकी के निज़ाम ने इस दौर में यही काम किया। ईरान का वो मुआशरा जो पस्ती की गहराइयों में डूबा हुआ था,
ایران کا وہ معاشرہ کہ جہاں باہر سے آ کر عیاش لوگ عیاشی کے لیے دن گزارتے تھے، یہ ایران انقلاب سے پہلے کا بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا کے عیاش لوگ آتے تھے وہاں عیاشی کے لیے، وہی ایران اس وقت کہاں ہے؟ دنیا کے صالح ترین انسانوں کی مرکز ہے. اس وقت دنیا کا پاک انسان اگر کسی ملک کی طرف دیکھتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ ایران کی طرف. دنیا کے پاکیزہ انسان اس وقت کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ اس سرزمین سے نظر آتے ہیں. تاریخی سے نکالنا، ولایت کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ساتھ یعنی ولی کے ساتھ چلنا، ولی یعنی سرپرست کو کہتے ہیں، کسی کی سرپرستی کو قبول کیا جائے یہ ولایت ہے. باپ ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دادا ولی ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی گھر میں سرپرستی ہے ان کی، اسی طرح اجتماعی امور میں سرپرستی ہے. ہمارا آزاد نہیں ہے، ہمارا انفرادی زندگی کے ساتھ اجتماعی زندگی گزارنے کے پابند ہیں. اس اجتماعی زندگی میں ہمارا سرپرست ہو امام، اگر امام نہ ہو تو وہ نائب امام جس کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. وقت کافی ہو گیا آپ لوگوں نے کھانا بھی کھانا، انشاءاللہ خداوند عالم آپ کے اس اعتکاف کو قبول فرمائے اور اس اعتکاف کو رکھنے والوں کی تمام توفیقات میں اضافہ فرمائے. خداوند عالم انشاءاللہ اس ماہ مبارک کی بہترین برکتوں سے ہمیں اور آپ کو بہرہ مند فرمائے. اس کے جو ایام باقی بچے ہیں اس کے اندر ہمیں اور آپ کو توفیق دے کے جو دعائیں مناجاتیں ہیں ہمیں سکھائی گئی ہیں ان مناجات کو، دعاؤں کو پڑھ سکیں انشاءاللہ، تاکہ اس مہینے سے تیاری کر کے ماہ شعبان میں جا سکیں اور ماہ شعبان کے بعد خداوند عالم کی مہمانی کے قابل بن سکیں انشاءاللہ. خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. اپنی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بابا سے بلند سوال.